السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹس کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے. پاکستان
مالی سال 2015-16 کے لیے وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا. تنخواہوں میں 7.5% اضافہ. دفاعی بجٹ کے لیے 780 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکی فوج کے اہلکاروں کے مطابق اتحادی افواج کے فضائی حملوں نے عراق میں داعش کی شدت پسندوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کا 2015-16 کا وفاقی بجٹ ایوان میں پیش کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں مالی سال 2015-16 کے لیے بجٹ جمعے کو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں پیش کیا. ترقیاتی بجٹ میں 29% اضافے کا اعلان کرتے ہوئے آئندہ مالی سال کے لیے 700 ارب روپے رکھے گئے ہیں. گزشتہ مالی سال کے دوران ترقیاتی منصوبوں کے لیے 542 ارب روپے مختص کیے گئے تھے.
ایک ترقی پذیر معیشت کی سرمایہ کارانہ ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پی ایس ٹی پی کے لیے 14-15 میں 542 ارب روپے، اوریجنل 525 تھے، ریوائز ایسٹیمیٹ 542 ہیں. اس کے مقابلے میں 15-16 میں 29% اضافے کے ساتھ اس کو 700 ارب روپے مقرر کیا جا رہا ہے.
دفاعی بجٹ میں 11% اضافہ تجویز کیا گیا ہے اور آئندہ مالی سال کے لیے 780 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا.
سیکورٹی کے صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلح افراد کی ضروریات کا خیال رکھا ہے اور 14-15 کے 700 ارب کے دفاعی بجٹ کو اگلے سال بڑھا کر 780 ارب روپے بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ 11% کا اضافہ ہے.
1 جولائی سے شروع ہونے والے مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا ہدف 5.5% مقرر کیا گیا، جبکہ مالیاتی خسارے کو 4.3% تک لایا جائے گا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کے دوران کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران شرح نمو 4.24% سے زائد رہی. انہوں نے سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 7.5% اضافے کا اعلان کیا، جبکہ مزدور کی کم از کم ماہانہ آمدن 12,000 روپے سے بڑھا کر 13,000 روپے کرنے کا اعلان کیا گیا.
وفاقی سطح کے تمام پینشنرز کی پینشن، جس میں سول اور آرم فورسز دونوں شامل ہوتے ہیں، ان کی بھی جو پینشن ہے 1 جولائی 2015 سے ان کی بھی پینشن کو 7.5% کا اضافہ کیا جا رہا ہے. ان کے بھی میڈیکل لانس میں 25% کا اضافہ کیا جا رہا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی طرز پر مزدور طبقہ کی بہبود کے لیے ملک میں اس منیمم ویج کو ہم اپنے ٹیریٹری میں 12,000 سے بڑھا کے 13,000 روپے کا اعلان کر رہے ہیں.
اسحاق ڈار نے بتایا کہ ملک کے زر مبادلہ کے کل ذخائر 7.7 ارب ڈالر سے بڑھ کر 17 ارب ڈالر سے زائد ہو گئے ہیں، جن میں سے 12 ارب ڈالر ملک کے مرکزی بینک کے پاس ہیں. کم آمدن والے غریب خاندانوں کو نقد مالی اعانت فراہم کرنے کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران 102 ارب روپے مختص کیے جائیں گے.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس پروگرام کے تحت معاشرے کے غریب اور محروم لوگوں کو سہارا دیا جاتا رہا ہے، جو کہ ہم سب کی ذمہ داری اور ان کا حق ہے. 2013-14 اور 2014-15 میں ہماری حکومت نے 2012-13 کے بجٹ، جو کہ 40 ارب تھا، اس کو بڑھا کر 97 ارب کر دیا تھا. اگلے مالی سال کے لیے یہ BISP بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے لیے یہ رقم مزید بڑھا کر 102 ارب روپے جاری کی جا رہی ہے.
آئندہ مالی سال کے لیے برآمدات کا ہدف 25.50 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آئندہ 3 سالوں کے دوران معاشی ترقی پر بھرپور توجہ دی جائے گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور بجٹ کے بارے میں رد عمل رپورٹ اسلام آباد سے ناصر محمود نے تیار کی ہے.
وفاقی حکومت نے مالی سال 2015-16 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سمیت عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرنے کا کہا ہے، لیکن حسب روایت شہریوں نے اپنے فوری رد عمل میں اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. وفاقی دارالحکومت میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ ترقیاتی اور دیگر منصوبوں کے ثمرات تو برسوں بعد سامنے آئیں گے، جبکہ عوام کی مشکلات میں اضافہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے. محمد خلیل ایک چھوٹے کاروبار سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک بنیادی اشیاء ضروری کو عوام کی پہنچ میں لانے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے، لوگوں کی مشکلات کم نہیں ہو سکتیں.
آج غریب آدمی جو ہے 1,000 روپے لے کے نکلتا ہے اور اس کی سبزی بھی پوری نہیں آتی تو وہ کیا کرے گا, اپنے بچوں اور بیوی کا پیٹ کیسے پالے گا؟ لہٰذا عوام کو ریلیف نہیں دیا ہے, انہوں نے اپنی جیبیں اور اپنا ہی مفاد پورا کیا ہے. بنیادی جو کھانے پینے جس سے پیٹ بھرتا ہے, کم از کم وہ چیز تو سستی کرے نا, تو وہ کیا مطلب انسان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے تو اس سے کیا اس کو ملے گا, یہی ہے اور کیا ہے.
محمد فیصل کہتے ہیں کہ تنخواہ سال میں ایک بار بڑھتی ہے جبکہ مہنگائی میں اضافہ کئی بار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے عام آدمی کے گھر کا بجٹ بری طرح متاثر ہوتا ہے.
مہنگائی ہر ماہ میں بڑھتی ہے, ہر ماہ میں قیمتوں کی نئی پرائز آتی ہیں, یا تو وہ سٹل ہو جائیں گے پورا سال کے یہی قیمت پرائز رہے گی. اس لحاظ سے اگر وہ سیلری بڑھائیں گے تو پھر تو گزارا ہو جائے گا. اگر سال میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ چیزوں کی پرائز بڑھتی ہیں, آپ کے سامنے ہمارے بھی سامنے ہیں, تو اگر سال میں 4 یا 5 دفعہ پرائز بڑھتے تو ملازم کی تنخواہ تو وہی رہتی نا, اس میں وہ پس رہا ہے ملازم, سب سے زیادہ ملازم پس رہا ہے اس ملک میں.
ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر محمد ذوالفقار کچھ زیادہ ہی نالان دکھائی دیے اور انہوں نے بجٹ کو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا قرار دیا.
اور 5 سال تک پانی بھی پینے کا نہ ملے گا ان کے بجٹ سے. پانی, آپ باتی ترقی کیا بات کر رہے ہیں, پانی نہیں ملے گا بھائی. دیر از نو واٹر, بجلی کوئی نہیں ہے, پانی کوئی نہیں ہے, گیس کوئی نہیں ہے, نوکریاں کوئی نہیں ہے, تو یہ بجٹ کیا کرے گا, تالی بجائے گا؟
تاہم حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے مختلف اقدامات کی وجہ سے ملک کی کمزور معیشت ایک بار پھر ترقی کی ڈگر پر گامزن ہو سکی ہے, جس کا مثبت اثر بلا شبہ عام آدمی کی زندگی پر بھی پڑے گا. وفاقی وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران مسلسل کمی آئی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جمعہ کے روز پاکستان میں ماحولیات کا عالمی دن منایا گیا, جس کا مقصد ماحولیات سے متعلق بڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا تھا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان کا کہنا ہے کہ عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں وہ 3rd نمبر پر ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن وہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے. وزیراعظم نواز شریف نے اس دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور صنعتی ترقی کرۂ ارض کے ماحول پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تغیرات سینیٹر مشاہد اللہ نے کہا کہ تیزی سے کم ہوتے قدرتی وسائل کا غیر پائیدار استعمال ماحولیاتی بگاڑ کی ایک اہم وجہ ہے.
ہم بنیادی طور پہ ایگریکلچر کنٹری ہیں, ٹھیک ہے, اور ہماری انڈسٹری کا جو ہجوم ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, اس لیے ہمارا ہم مائنس پرسنٹیج میں بھی ہمارا اس میں کردار نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم ان ونریبل کنٹریز میں 3rd نمبر پہ, یعنی کہ کرے کوئی اور بھوکتے ہیں ہم. اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے $26 بلین کا نقصان کر چکے ہیں 2010 سے 2015 کے درمیان. یہ جو کلائمیٹ چینج ہوا ہے, جس کے نتیجے میں بارشیں جو ہیں ان کے اسپیل ہوئے ہیں ایسے ایسے کہ جو 100 سال نہیں ہوئے, سیلاب آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایسے سیلاب آئے ہیں کہ جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اچھا, اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں, آپ کے زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں, زمینیں خراب ہو جاتی ہیں, مال مویشی جو ہے آپ کا وہ تباہ و برباد ہوتا ہے.
محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل غلام رسول کہتے ہیں کہ شہروں کا بے ہنگم پھیلاؤ بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہا ہے.
جی, ماحولیات کا دن منانے کا مقصد جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں پاکستان جو ہے وہ بھی بڑا اہم ملک ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس کی کنٹریبیوشن پولوشن میں بہت کم ہے, مگر جو لوکل پولوشن ہے, پولوشن کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہے, اور لوگوں کی صحت متاثر ہوتی ہے, لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ماحولیات کا دن منانا, درخت لگانے کی ترویج کرنا, یہ جو انٹرونشنز ہیں ہمارے شہر جو ہیں, آپ نے دیکھا کہ رورل پاپولیشن کی مائگریشن کی وجہ سے بہت پھیل گئے, اور بے ہنگم پھیلے, کسی خاص منصوبہ بندی کے تحت نہیں پھیلے. جب بھی شہر کوئی غیر منصوبہ بندی سے پھیلتا ہے نا, تو پھر وہاں پہ بہت سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. سینیٹیشن جو ہے وہ پور ہوتی ہے, وہاں پہ انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ہیں وہ پور ہوتی ہیں, ڈسپوزل ویسٹ کا جو ہے وہ پور ہوتا ہے.
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ قدرتی وسائل کے تحفظ اور عوام میں آگاہی کے ذریعے ماحول کو محفوظ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وفاقی وزیر مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کو ماحولیاتی بگاڑ کی وجہ سے ہر سال تقریباً $4 ارب سے زائد کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لڑکیوں کے حصول تعلیم کے حق کے لیے آواز بلند کرنے والی ملالہ یوسفزئی پر حملے کے الزام میں 8 افراد کو ناکافی ثبوتوں کی بنا پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اپریل میں سوات میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت کی طرف سے ملالہ پر حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں 10 افراد کو 25-25 برس قید کی سزا سنائی تھی، لیکن جمعے کو پولیس حکام نے بتایا کہ ان میں سے صرف 2 کو ہی قید کی سزا دی گئی ہے۔ سوات پولیس کے سربراہ سلیم مروت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ ناکافی ثبوتوں کی بنا پر ان افراد کو رہا کیا گیا ہے اور 2 کو سزا ہوئی ہے، اور یہ عدالت کا فیصلہ تھا۔ کالعدم یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ایک اہم کمانڈر ولی محمد عرف کلاتی نے اپنے 50 حامیوں کے ساتھ حکام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
بلوچستان میں ایک علیحدگی پسند بلوچ کمانڈر کلاتی خان مری نے عسکری کاروائیاں ترک کرتے ہوئے حکومت کی عملداری کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ کلاتی خان نے یہ اعلان مری قبیلے کے سربراہ اور صوبائی وزیر نواب جنگیز مری کے ہمراہ جمعرات کو کیا۔ نواب خیر بخش مری مرحوم کے بیٹے جنگیز مری نے اس موقع پر ریاست کے خلاف برسر پیکار اپنے بھائیوں سمیت مری قبیلے اور دیگر تمام بلوچ نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ہتھیار کا راستہ ترک کر کے حکومت کا عملداری تسلیم کریں۔ کلاتی خان مری نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ وہ 4 دہائیوں سے ریاست کے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے، لیکن چنگیز خان مری سے رابطے کے بعد ان کی سوچ میں تبدیلی آئی، جس پر انہوں نے ہتھیار رکھنے کا فیصلہ کیا۔
نواب چنگیز خان مری سردار دمار توک سی ملاقات دعوت دا سی۔
جب چنگیز خان مری ہمارے قبیلے کے نواب بنے تو ان سے ہمارے رابطے ہوئے تو ان کی مثبت سوچ، علاقے کی ترقی، تعلیم کی طرف توجہ، اپنی قوم کی طرف توجہ، پاکستان کے ساتھ دوستی نے ہمیں مجبور کیا اس بات پہ کہ ہم بھی ان کا ساتھ دیں۔ ہم نے بھی پہاڑوں کا راستہ چھوڑ کے اپنے بچوں کے لیے، اس ملک کے لیے آج ہم نے ہتھیار رکھ دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی سربراہی میں 50 کے قریب لوگ کام کر رہے تھے اور ریاستی عملداری کو قبول کرنے کے علاوہ وہ ان سے بھی رابطے میں ہیں۔ چنگیز مری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ وہ قومی دہارے میں شامل ہیں، کیونکہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس سے نہ تو ملک کا فائدہ ہے اور نہ قوم کا۔
اچھا، یہ سمجھ گئے ہیں، کچھ اور لوگ بھی سمجھیں، اور انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ سب کو سمجھائیں اور سب کو لا کے اپنے ساتھ مل جل کے علاقے اور قوم کے فائدے اور کام اور امن کے لیے ان کو یہ اپنا رول ادا کر سکیں۔
بلوچستان میں حالیہ مہینوں کے دوران عسکریت پسندی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، جبکہ صوبائی حکومت ناراض بلوچ رہنماؤں کو مذاکرات کے میز پر لانے کی کوشش بھی کرتی آئی ہے، لیکن اس میں کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ہو سکی۔ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود صوبہ بلوچستان ملک کا پسماندہ ترین صوبہ ہے، اور یہاں ایک عرصے سے جاری شورش پسندی سے یہاں تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں آلات دن بدن ابتری کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ متعدد کالعدم بلوچ عسکری تنظیموں کی طرف سے مختلف علاقوں میں پرتشدد کارروائیاں بھی دیکھنے میں آتی رہتی ہیں، جن میں سیکورٹی فورسز اور سرکاری املاک، بجلی کی تنصیبات اور گیس کی پائپ لائنوں پر بم حملے بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ صوبے کے وسائل میں زیادہ اختیارات اور زیادہ خود مختاری کے حصول کو اپنی کارروائیوں کا جواز قرار دیتے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت نے اپنے شمال مشرقی علاقے میں ایک آپریشن شروع کیا ہے تاکہ ان حملہ آوروں کو تلاش کیا جائے جنہوں نے 20 فوجیوں کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا تھا۔ ایسے میں جبکہ رائے عامہ کے جائزوں میں ترکی کی حکمران اے کے پارٹی کو اپنے حریفوں پر سبقت حاصل ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت برقرار رکھے گی، لیکن اقتدار پر اس کے گرفت کا آخری کار تعین کردوں کی حامی ایچ ڈی پی کی کامیابی یا ناکامی کی بنیاد پر ہوگا، جو بحیثیت ایک سیاسی جماعت پہلی بار پارلیمنٹ میں آنے کے لیے کوشاں ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ایک نیا ترکی حکمران اے کے پارٹی کی انتخابی مہم کا نعرہ تھا، جس میں ملک میں صدارتی نظام کا وعدہ کیا گیا تھا جو موجودہ معیشت کو مہمیز دے گا اور اسے ایک نئے سنہری دور میں لے جائے گا، لیکن اپوزیشن کی پارٹیاں خبردار کرتی ہیں کہ اس طرح جیت سے ترکی میں جمہوریت کے خاتمے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ رائے عامہ کے ایسے جائزوں کے باوجود جن سے اے کے پارٹی کے بڑے پیمانے پر حامیوں کا پتہ چلتا ہے اور بھی ایسی باتیں ہیں جو پارٹی کو اکثریت حاصل کرنے سے روک سکتی ہیں۔ ایچ ڈی پی پارٹی جو پہلی بار پارلیمنٹ میں اس مقصد سے آنے کے لیے کوشاں ہے کہ مسٹر اردوان کے قانون سازوں کو اکثریت حاصل کرنے اور تنہا حکومت کرنے سے روک سکے۔ ایچ ڈی پی پارلیمنٹ میں آمد کے لیے 10% کی مقبولیت کی حد سے نکلنا چاہتی ہے، جو تجزیہ کاروں کے بقول قصداً ترکی کے اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے 1982 میں اس لیے لگائی تھی کہ کردوں کی حامی پارٹیاں پارلیمنٹ میں نہ آ سکیں۔ اگر ایچ ڈی پی کامیاب ہو جاتی ہے تو 70 کی لگ بھگ نشستیں وہ حاصل کر سکتی ہے جو حکمران اے کے پارٹی کی نشستوں میں سے ہوں گی، جو کرد خطے میں اس کی سب سے بڑی حریف ہے۔ لیکن برسلز میں کارنگی انسٹیٹیوٹ کے دورے پر آئے ہوئے اسکالر سنان اولگن کہتے ہیں کہ ایچ ڈی پی نے بڑی متاثر کن تحریک چلائی ہے۔ ان کے الفاظ، ایچ ڈی پی نے اس مہم میں جو کچھ کیا ہے وہ سابقہ مہموں سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس خواہش کا مظاہرہ کر دیا ہے کہ وہ خالص نسلی بنیادوں سے بلند ہو کر یہ مہم چلا رہے ہیں۔ قوم پرستوں کی حامی ایم ایچ پی پارٹی بھی وسطی ترکی کے مرکزی علاقوں میں اے کے پارٹی کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہے، جو کردوں کے ساتھ جاری امن کے عمل کی مخالفت، بدعنوانی کے خلاف مہم اور معیشت کی بحالی کی بات کرتی ہے۔ مسٹر اردوان انتخاب میں امیدوار نہیں ہیں اور بحیثیت صدر انہیں غیر جانبدار رہنا چاہیے، لیکن اس سب سے قطع نظر وہ اے کے پارٹی کی مہم پورے زور و شور سے چلا رہے ہیں جس کے وہ کبھی سربراہ تھے۔ ایک حالیہ جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ انتخابی فراڈ کے عوامی خوف میں ڈرامائی اضافہ گزشتہ پارلیمانی انتخابات کے بعد سے ہوا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی فوج کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ فضائی اتحاد کی جانب سے کی جانے والے فضائی حملوں کے نتیجے میں عراق میں داعش کے شدت پسندوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اتحاد نے دشمن کو میدان جنگ سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ فضائی کاروائیوں کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جان میسٹرن مین نے جمعے کے روز بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ دولت اسلامیہ ملک میں کہیں بھی کسی پیش قدمی میں کامیاب ہو رہی ہے۔ بقول ان کے، جب بھی وہ پیش قدمی کی کوشش کرتے ہیں ہم اس حکمت عملی کی فتح کہہ دیتے ہیں، جو غلط تاثر ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے میں سامنے آیا ہے جب چند ہی روز قبل امریکی معاون وزیر دفاع اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ داعش کے خلاف شروع کی گئی کاروائی میں ایک سال کے دوران 10,000 سے زائد شدت پسند ہلاک ہو چکے ہیں۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کے دور کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں، ان کی عمر 79 برس تھی۔ عراقی عہدیداروں نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وہ طویل عرصے سے بیمار تھے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں اس ہفتے تازہ لڑائی اس فائر بندی کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے جو فروری میں دونوں متحارف فریقوں کے درمیان طے پایا تھا۔ برسلز میں جمعرات کے روز باتیں کرتے ہوئے یورپی یونین کی ایگزیکٹو کمیشن کی ترجمان خاتون نے کہا کہ حالیہ لڑائی ممکنہ طور پر تشدد کی ایک نئی لہر اور اذیتوں کو جنم دے گی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ابھی وہ یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا کہ چین کے ہیکروں نے لاکھوں سرکاری ملازمین کی معلومات اور ان کی سیکیورٹی کلیئرنس جاری کرنے والی وفاقی ایجنسی پر بڑا سائبر حملہ کیا ہے۔ ترجمان جوش ارنسٹ نے جمعے کے روز کہا ہے کہ ایف بی آئی اس سائبر حملے کے بارے میں چھان بین کر رہی ہے، ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے، لہذا ابھی کوئی نتیجہ اخذ کرنا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اسے قبل قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں نے ذرائع ابلاغ کو بتایا تھا کہ انہیں شبہ ہے کہ اس حملے کے پیچھے چینی ہیکروں کا ہاتھ ہے جو ممکنہ طور پر چینی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں۔ گھانا کے صدر نے بتایا ہے کہ دارالحکومت اکرا میں گیس اسٹیشن پر دھماکے اور سیلابوں میں مرنے والوں کی تعداد دگنی ہو کر 150 تک پہنچ گئی ہے۔ مغربی افریقی اس ملک میں اس ہفتے کے مہلک ترین حادثے پر جمعے کے روز سے 3 روزہ سوگ شروع ہو گیا ہے۔ نائجیریا میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اداماوا ریاست کے دارالحکومت جولا میں ایک بم حملے میں 30,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نائجیریا کی شمال مشرق میں واقع ریاست میں بوکو حرام شدت پسند گروپ سرگرم عمل ہے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے والے قومی ادارے کے سربراہ بلو کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ جمعرات کے روز معروف بازار میں ہوا جب لوگ دن کے آخری پہر خریداری میں مصروف تھے۔ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر 7 جون کو ہونے والے ترکی کے عام انتخابات پر قریبی نظر رکھی جائے گی، لیکن ترکی کی سول سوسائٹی انتخابات کے شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ایک ایسے انداز میں متحرک ہو رہی ہے جس کی اس سے قبل کوئی مثال موجود نہیں۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ۔ ترکی میں حزب اختلاف کی ہر سیاسی جماعت نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ 7 جون کے عام انتخابات ووٹنگ کے دوران جعلسازی کے باعث متاثر ہو سکتے ہیں۔ رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے میں تقریباً نصف رائے دہندگان نے انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کرد نواز پارٹی ایچ ڈی پی کے رکن پارلیمنٹ ارٹورل کرکچو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جماعت کے ووٹوں کی منصفانہ گنتی کو یقینی بنایا جائے۔
I am very much concerned. We have no confidence. We are already assured that the system will not going to count all the votes.
مجھے بہت زیادہ تشویش ہے، ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں پہلے سے یقین ہے کہ یہ نظام درست اور مناسب طور پر ووٹوں کی گنتی نہیں کرے گا، اس لیے ہم نے ہر بیلٹ باکس کے لیے اپنے 2 افراد مقرر کیے ہیں اور وہ حتمی دستاویزات کی تصاویر لیں گے اور انہیں اینڈرائڈ موبائل فون کے ایک نیٹ ورک کے ذریعے اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے ایچ ڈی پی کے رکن پارلیمنٹ ارٹورل کرکچو کے۔ رائے عامہ کے جائزے یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کرد نواز پارٹی ایچ ڈی پی کے پاس تقریباً 10% مقبولیت موجود ہے جو پارلیمنٹ میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایچ ڈی پی کامیاب ہوتی ہے تو اسے جو 50 یا اس سے زیادہ نشستیں حاصل ہو سکتی ہیں وہ حکمران اے کے پارٹی کے نقصان پر حاصل ہوں گی جو ترکی میں کرد اکثریت کے جنوب مشرق میں اس کی سب سے بڑی حریف ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہ نشستیں اس فرق کے مساوی ہو سکتی ہیں جو اے کے پارٹی کی جانب سے اپنی اکثریت برقرار رکھنے یا انہیں کھونے کے درمیان ہوگا۔ سیاسی کالم نگار اور کرد امور کے ایک ماہر قادری ہرسیل کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھوکہ دہی کے خدشات کی ٹھوس بنیاد موجود ہو سکتی ہے۔
Stakes are very high. That's why people do think that votes will be rigged. Because there are hundreds...
بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ واقعی یہ سوچتے ہیں کہ ووٹوں میں ہیرا پھیری ہوگی، کیونکہ ترکی میں 170,000 بیلٹ باکس ہیں، اس لیے ہر باکس میں سے ایچ ڈی پی کو ڈالے گئے ووٹوں میں سے 2 یا 3 ووٹوں کو ادھر ادھر کرنے کا مطلب ہوگا 1% ووٹوں کی ہیرا پھیری، اور ایچ ڈی پی کو 10% کی مطلوبہ سطح سے نیچے رکھنے کے لیے 1% ووٹ کافی ہیں۔ ووٹ ڈالنے سے لے کر انہیں گننے تک کے عمل میں ہیرا پھیری اور دھاندلی کے بہت سے طریقے ہیں۔ یہ الفاظ تھے قادری گرسیل کے۔ وزیراعظم احمد داوت اوغلو ووٹنگ میں جعلسازی سے متعلق خیالات کو خفگی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ثبوت ملا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ترکی میں 1950 سے شفاف انتخابات کی ایک طویل تاریخ چلی آ رہی ہے، لیکن گزشتہ برس کے مقامی حکومتوں کے انتخابات جعلی ووٹ ڈالنے کے الزامات اور ووٹوں کی گنتی کے دوران بجلی کے پراسرار انقطاع کی وجہ سے تنازع کا شکار ہوئے تھے۔ انتخابات کروانے والے ادارے سپریم الیکشن بورڈ کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔
Arkadaşlar, hep şikayet ettiğimiz bir şey değil midir sesimizi duyuramamak? Evde bir şey söyleyecek oluruz.
لیکن سول سوسائٹی اب اس سلسلے میں آگے آ رہی ہے۔ ایک تنظیم ووٹ اینڈ بیونڈ کی جانب سے ایک ویڈیو میں تمام رضاکاروں سے کہا گیا ہے کہ بیلٹ باکس کی نگرانی کریں۔ تنظیم کی ایک ترجمان یاسمین کہتی ہیں کہ ان کا گروپ 30,000 سے زیادہ افراد کو اس بارے میں تربیت دے چکا ہے۔
The security of ballot boxes in Turkey has always been a question mark in people's minds for the past 10 years and since this is a constitutional right of the citizens to be
ترکی میں بیلٹ باکس کی سیکیورٹی گزشتہ 10 برسوں کے عرصے کے دوران لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ ایک سوالیہ نشان بنی رہی ہے، چونکہ یہ شہریوں کا آئینی حق ہے کہ وہ خود انفرادی طور پر بھی بیلٹ باکس پر موجود رہیں اور ووٹ ڈالنے کے عمل پر نظر رکھیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس حوالے سے ان لوگوں کو متحرک کریں۔ اس وقت ہم ترکی کے تقریباً 40 شہروں میں خود کو منظم کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے تنظیم کی ایک ترجمان یاسمین کے۔ یہ تنظیم ووٹروں کی گنتی کے سرکاری الیکٹرانک سسٹم کی نگرانی کی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک خصوصی سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے جو اس گروپ کے نگرانوں کو ہر بیلٹ باکس سے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد کو سکین کرنے اور اسے اپنے نظام میں داخل کر کے انتخابی نتائج تیار کرنے کی سہولت مہیا کرے گا۔ سافٹ ویئر تیار کرنے والی سنا حاکمان کا کہنا ہے کہ یہ سافٹ ویئر لوگوں کو سرکاری نتائج پرکھنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔
No one checks anything. The code is not open on the government software system, so it's a closed box. So that's
کوئی بھی کسی چیز کا معائنہ نہیں کر سکتا۔ اس سرکاری سسٹم پر لگا کوڈ اوپن نہیں ہے، اس لیے یہ ایک بند بیلٹ باکس ہے اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ہم اس نظام میں جو کچھ ڈالتے ہیں وہ مکمل طور پر ایک بالکل الگ راستے سے جاتا ہے، اور حقیقتاً ان دونوں نظاموں میں سے برآمد ہونے والے نتائج بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہم انتہائی مختصر وقت میں 165,000 بیلٹ باکسز کے 6 سے 7 گھنٹوں کے نتائج پر نظر ڈال دیں گے۔ یہ الفاظ تھے سافٹ ویئر تیار کرنے والی سینا حاکمان کے۔ 7 جون کے انتخاب کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ اس کا شمار 1 عشرے سے زیادہ عرصے میں ہونے والے ان انتخابات میں ہوگا جن میں مقابلہ انتہائی سخت اور پیش گوئی انتہائی مشکل رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا انتخاب بھی ہوگا جس کی انتہائی گہری جانچ پرکھ ہوگی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک امریکی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اسقاط حمل کا تجربہ کرنے والی خواتین اپنا حمل ضائع ہونے کی وجوہات کے حوالے سے شک و شبہات میں مبتلا ہو کر خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہیں، جس سے ان میں احساس ندامت اور شرمندگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مطالعہ ایک آن لائن سروے کی بنیاد پر کیا گیا ہے جس میں 1,084 عورتوں اور شادی شدہ جوڑوں نے حصہ لیا۔ نتیجے سے ظاہر ہوا کہ تقریباً نصف شرکا نے اسقاط حمل کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرایا۔ جائزہ رپورٹ کے مطابق مطالعے میں شامل ہر 5 میں سے ایک خاتون نے بتایا کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ حمل کے دوران ان سے کچھ غلط ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا بچہ کھو بیٹھی ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں عورتوں نے کہا کہ وہ اسقاط حمل کے بعد خود کو اکیلا اور اندر سے خالی محسوس کرتی ہیں۔ محققین کے مطابق سروے میں شامل بڑی تعداد میں خواتین اسقاط حمل کی وجوہات کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار پائی گئیں، جن میں سے ایک تہائی کو یقین تھا کہ اسقاط حمل شدید ذہنی دباؤ کے واقعات کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ سائنسی جریدے گائنوکالوجی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق 64% خواتین نے کہا کہ حاملہ عورت کی بے احتیاطی اور وزنی چیزیں اٹھانے کی وجہ سے اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر 5 میں سے ایک خاتون نے کہا کہ ماضی میں مانع عمل ادویات کھانے کی وجہ سے عورتوں کا حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ اسقاط حمل کا تجربہ کرنے والے 57% جوڑوں نے بتایا کہ انہیں حمل ضائع ہونے کے بعد اس کی وجوہات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ نیو یارک میں یاشوا یونیورسٹی کے البرٹ آنسٹائن اور میڈیکل سینٹر سے منسلک محققین نے کہا کہ اس قسم کی غلط فہمیاں اسقاط حمل کا تجربہ کرنے والی خواتین کے دکھ میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ڈاکٹر زیوی ولیمز ابتدائی اسقاط حمل کے پروگرام کی ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے سروے کے نتائج میں بڑے پیمانے پر ان غلط فہمیوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو اسقاط حمل کی وجوہات سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ اسقاط حمل بہت عام ہے لیکن شاید ہی کبھی کسی نے اس پر بات کی ہے۔ بہت سی عورتیں اور شادی شدہ جوڑیں اسقاط حمل کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہو کر خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتے ہیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ لوگوں کو اسقاط حمل کے بارے میں آگاہ کیا جائے جس سے ان کی شرمندگی کو کم کرنے میں مدد مل سکے گی۔ سروے میں 55% خواتین کے جوابات شامل تھے جن کی عمریں 18 سے 49 سال کے درمیان تھی۔ ان سے اسقاط حمل کی وجوہات کے بارے میں 33 سوالات پوچھے گئے تھے۔ نتائج کے مطابق 55% لوگوں کا خیال تھا کہ اسقاط حمل عام نہیں ہے، اور تمام حاملہ خواتین میں سے صرف 6% واقعات میں عورتوں کا حمل ضائع ہوتا ہے۔ لیکن محققین کے نتائج نے واضح کیا کہ سچائی یہ ہے کہ ہر 4 میں سے ایک حمل کا اختتام اسقاط پر ہوتا ہے۔ شرکا میں سے ہر 5 میں سے ایک کو یقین تھا کہ طرز زندگی، مثلاً تمباکو نوشی، ادویات، منشیات اور الکوہل کا استعمال دوران حمل اسقاط کی واحد سب سے بڑی وجہ ہے، اور یہ جینیاتی اور طبی وجوہات کے مقابلے میں اسقاط کی زیادہ عام وجہ ہے۔ اس خیال کے برعکس محققین نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ 60% اسقاط حمل کے واقعات جینیاتی مسائل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوسروں سے اسقاط حمل کے تجربات سننے کی اہمیت کے حوالے سے نصف شرکا کی تعداد نے بتایا کہ انہیں اپنا دکھ اس وقت کم محسوس ہوا جب ایک دوست نے ان سے اپنے اسقاط حمل کے تجربے کا ذکر کیا۔ اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے اداروں کو وقت سے پہلے پیدائش کے حوالے سے حاملہ خواتینوں کو شعور دینا چاہیے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شناس نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ لڑکیوں کی تعلیم کے حامی پاکستانی اسکول کی ایک طالبہ ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملے کے اس ملزمان میں سے 8 کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ سوات کے ڈسٹرکٹ پولیس چیف کے مطابق صرف 2 افراد ہی کو سزائیں سنائی گئی تھیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
لڑکیوں کے حق حصول تعلیم کے لیے آواز بلند کرنے والی ملالہ یوسفزئی پر حملے کے الزام میں 8 افراد کو عدم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اپریل میں سوات میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت کی طرف سے ملالہ پر حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں 10 افراد کو 25-25 سال قید کی سزا سنائی تھی، لیکن جمعے کو پولیس حکام نے بتایا کہ ان میں سے صرف 2 افراد کو ہی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سوات پولیس کے سربراہ سلیم مروت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا،
اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، ابھی نہیں مارچ کا ڈیسیجن ہے، جس میں 2 بندے کنوکٹ ہیں، باقی جو ہے نا وہ رہا ہو چکے۔
حکام نے اپریل میں سزا سے متعلق میڈیا میں آنے والی خبروں کی اس وقت تردید یا تصدیق نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے خیال تھا کہ سزا پانے والے دونوں افراد فرار ہو کر افغانستان چلے گئے تھے۔ ان افراد پر مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فوج کی نگرانی میں کی، جس کی تفصیلات عوام کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ ملالہ یوسفزئی کو طالبان شدت پسندوں نے اکتوبر 2012 میں اس وقت گولیوں کا نشانہ بنایا تھا جب وہ سوات میں اپنے اسکول سے واپس گھر جا رہی تھی۔ ملالہ اس حملے میں شدید زخمی ہو گئی تھی، جنہیں پاکستان میں ابتدائی علاج کے بعد برطانیہ منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں وہ صحتیابی کے بعد اب اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھی ہوئے ہے۔ گزشتہ سال ہی انہیں امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا اور وہ یہ انعام حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین شخصیت ہے۔ ملالہ پر حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی، اور شدت پسندوں نے یہ کاروائی ملا فضل اللہ کے حکم پر کی تھی، جو اب اس شدت پسند تنظیم کے سربراہ ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سندھ حکومت نے صوبے کے 4 درجن مدرسوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کمیٹی کی میٹنگ میں کیا گیا جو صوبے میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی ذمہ دار ہے۔ تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
حکومت سندھ نے دہشت گردی کی ترغیب دینے کے الزام میں 4 درجن مدارس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ صوبے میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کام کرنے والی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے اس اعلیٰ سطح کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کی۔
ایک انفارمیشن یہ آئی کہ سندھ بھر میں 48 اس طرح کے مدارس ہیں جن میں مشکوک سرگرمیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، کہ جہاں پر مشکوک سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو دہشت گردی کے لیے راغب کیا جا رہا ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ جن 48 مدارس پہ الزام ہے کہ وہ دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ دہشت گردی کے لیے پیسہ مختلف جرائم سے حاصل کیا جا رہا ہے، چنانچہ اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ تمام ادارے مل کر اس بات کو ممکن بنائیں گے کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر نظر رکھی جائے اور انہیں محفوظ بنایا جائے۔ اپیکس کمیٹی کا یہ اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں ہوا تھا۔ جمعرات کو ہونے والے اس اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کی، اور اس اجلاس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، سیکیورٹی اور حساس اداروں کے سربراہوں کے ساتھ ساتھ حکومتی اور انتظامی اہلکاروں نے بھی شرکت کی تھی۔ واضح رہے کہ کراچی میں تقریباً 20 ماہ سے جاری آپریشن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت سراہ رہی ہے، لیکن ایسے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں جن کے بعد پولیس اور رینجرز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بدھ اور جمعرات کو کراچی کے عزیز بھٹی پولیس اسٹیشن میں متحدہ قومی موومنٹ کے ایک کارکن کی مبینہ زیر حراست ہلاکت پر یوم سوگ منایا گیا۔ اس واقعے کے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کو معطل کر کے ان کے خلاف مقدمے میں انہیں ریمانڈ پر بھیجا جا چکا ہے۔ مزید یہ کہ گزشتہ روز کراچی کے علاقے لانڈھی میں ایک شخص کی گرفتاری کے خلاف وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا۔ اس معاملے میں بے ضابطگی کی وجہ سے پولیس اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
مشرقی یوکرین میں روس کے اضافی فوجی اقدامات نئی تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کئی صورتحال پر غور کے لیے اپنا ہنگامی اجلاس جمعے کو کر رہی ہے، جبکہ امریکی دفاعی عہدیدار اور سفارتکار جرمنی میں اجلاس کر رہے ہیں۔ زلیت شاہ ہوک کی رپورٹ۔ امریکہ کے اعلیٰ دفاعی عہدیدار اور سفارتکار جمعے کے روز جرمنی میں یوکرین کے بحران پر بات چیت کے لیے اپنے یورپین ہم منصبوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات اس کے ایک روز بعد ہو رہی ہے جب یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے قانون سازوں کو روس کی جانب سے کسی ممکنہ بھرپور حملے کے خلاف دفاع کے لیے تیار رہنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ یوکرین میں حکومتی فوج اور روسی حمایت یافتہ باغیوں کے درمیان جاری لڑائی میں تیزی آ چکی ہے۔ صدر کہتے ہیں، یوکرین کی سرحد کے اندر روس کے 14 بٹالینز اور ٹیکٹیکل گروپس ہیں، جن میں 9,000 روسی فوجی بھی شامل ہیں۔ روسی فوجیوں کی یوکرین کی سرحد کے ساتھ موجودگی گزشتہ برس کے مقابلے میں 1.5 گنا بڑھ گئی ہے۔ روس نے اس طرح کی کسی بھی رپورٹ کی فوری طور پر تردید کی ہے۔ تاہم نیٹو کے سربراہ جنس سٹالٹن برگ نے بارہا کہا ہے کہ روس علیحدگی پسندوں کو بھاری اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ او ایس سی ای کی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ روس کی حامی فورسز نے معاہدے کی بڑی حد تک خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان میری ہارف کہتی ہیں،
Between the September Minsk Agreement and the February implementation plan, combined Russian separatist forces seized hundreds...
ستمبر کے منسک معاہدے اور فروری میں نافذ العمل ہونے والے منصوبے کے درمیان روسی علیحدگی پسندوں نے یوکرین کے سینکڑوں کلومیٹر علاقے پر قبضہ کرتے ہوئے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے جس پر اس نے دستخط کیے تھے۔ ایسے میں جب روس کی پشت پناہی والے علیحدگی پسندوں اور یوکرینی فورسز کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے، یوکرین کے ایک فوجی سرگوئی کا کہنا ہے، آج ہمارے یونٹ نے اپنا مشن مکمل کیا ہے۔ شروع میں ہم نے توپ خانے کا استعمال نہیں کیا تھا، آخر میں جب ہم نے یہ سمجھا کہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے تو تب ہم نے اس کا استعمال کیا۔ ہماری فائرنگ کی اہلیت محدود ہے جبکہ علیحدگی پسندوں کی نہیں، تاہم اس کے باوجود ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ مارینکا قصبے کی ایک رہائشی سویتلانا موکریا کہتی ہیں، گولے سے پہلے سیڑھی جیسی آواز نکلتی ہے اور پھر وہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہ سب کہاں سے آئے، کس نے فائر کیے اور کیوں کیے، ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے، ہم تو عام شہری ہیں۔ تازہ لڑائی میں ہونے والی تباہی کا الزام دونوں یعنی یوکرینی حکومت اور باغی ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں۔ روس یوکرین، فرانس اور جرمنی کی جانب سے فروری میں طے پانے والے معاہدے کے تحت دونوں فریقوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بھاری ہتھیار استعمال نہ کریں۔ تاہم بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ ان شرائط کی باقاعدگی سے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اپریل سن 2014 سے یوکرین میں جاری اس لڑائی کے دوران اب تک 6,400 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ ایسے میں جب روس کے قانون ساز سرچ انجنوں پر پہلے سے زیادہ کنٹرول کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں، روسی میڈیا کے سرگرم کارکن انٹرنیٹ کی آزادی کے خلاف کسی کاروائی کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ ہنری رجویل کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
روسی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک تحریک کے تحت انٹرنیٹ سرچ انجنز، مثلاً سب سے مقبول سائٹس روسی ملکیت کے یونڈیکس اور امریکی ملکیت کے گوگل کو اس مواد کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا جو وہ پوسٹ کرتے ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے تجزیہ کار گریگری ایسملوف کئی بڑے روسی اخبارات میں کام کر چکے ہیں اور اب روسی معاشرے میں انٹرنیٹ کے عمل دخل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
وی کین سی لاٹ آف ایفرٹس فرام یانڈیکس سائیڈ ٹو اپوز دس لیجسلیشن بٹ ایونچولی دے آر بیسڈ ان رشیا، گوگل از کوائٹ ولنربل۔
ہم یانڈیکس کی جانب سے اس قانون کی مخالفت کے سلسلے میں کافی کوششیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ادارہ بہر طور روس میں قائم ہے۔ گوگل بھی اس حوالے سے خاصا کمزور واقع ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس پر ایک غیر ملکی ایجنٹ کا الزام عائد کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری جانب چونکہ وہ روس کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی درخواستوں اور نئے انداز کے قانون پر رد عمل کے طریقوں کے حوالے سے ان کے پاس کچھ گنجائش اور لچک موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے لندن اسکول آف اکنامکس کے تجزیہ کار گریگری ایسملوف کے۔ روسی قانون ساز یورپی یونین کے 2014 کے اس حکم نامے کی نقل کی کوشش کر رہے ہیں جو بھلا دیے جانے کا حق کے طور پر معروف ہے، اور سرچ انجنوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ جب ان سے درخواست کی جائے تو وہ غیر متعلقہ اور پرانے مواد کے لنکس ہٹا دے۔ لیکن تجزیہ کار ایسملوف کہتے ہیں کہ روسی پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی تحریک اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان کے الفاظ،
It actually says that whatever information which is 3 years old can be removed by a specific request if it's right or wrong. So that means that
اس میں دراصل یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی معلومات خواہ وہ صحیح ہے یا غلط 3 سال یا اس سے زیادہ پرانی ہو تو اسے کسی مخصوص درخواست پر انٹرنیٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نئی قسم کے اس قانون کی بنیاد پر عملی طور پر ہر چیز کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایسملوف کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر پابندیاں اس کے بعد سخت کی گئی تھیں جب ولادیمیر پوٹن نے 2012 میں روسی صدارتی انتخاب جیتا تھا۔ اس وقت کریملن نواز سینیٹر روزلان گیٹروف نے اس کی تردید کی تھی کہ عہدیدار سینسرشپ متعارف کرا رہے ہیں۔
На данный момент мы боремся с тем контентом, который является экстремистским и который ведёт к тому, что наши дети
سن 2012 میں گفتگو کرتے ہوئے مسٹر گیٹروف نے کہا تھا کہ روس اس مواد کے خلاف لڑ رہا ہے جو انتہا پسندانہ ہے یا جو ہمارے بچوں کو منشیات کا ناجائز کاروبار کرنے والوں، بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں اور ان کے زیر اثر لا رہا ہے جو بچوں کو یہ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ خودکشی کیسے کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر گیٹروف کے۔ لیکن گریگری ایسملوف کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے مواد پر پابندی میں انتہا پسندی کی وسیع تر توضیحات بھی شامل ہیں۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
The government defines what the extremism is about and that's a really problem because in this case it can be used against any type of
حکومت یہ طے کرتی ہے کہ انتہا پسندی سے مراد کیا ہے، اور یہ در حقیقت ایک مسئلہ ہے کیونکہ اس معاملے میں اس قانون کو کسی بھی قسم کی سیاسی مخالفت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حکومت مخالف گروپس نے سن 2012 میں انٹرنیٹ کو حکومت کے خلاف مظاہرے منظم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس وقت گرفتار کیے جانے والے سینکڑوں افراد میں حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نیولنی بھی شامل تھے۔ اس ہفتے وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ موجودہ پکڑ دھکڑ 2015 اور 2016 کے انتخابات کی پیش بندی کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ ان کے الفاظ،
کریملین
غیر سرکاری تنظیموں کا خاتمہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے جو نہ صرف پروگراموں کے لیے فنڈز دے سکتی ہیں بلکہ انہیں پھیلا سکتی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہیں یا ایک دانشگاہ بن سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر پوٹن منظم اداروں کے دائرہ عمل کا صفایا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے الیکسی نیولنی کے۔ روسی حکام یہ اصرار کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر پابندیوں کا مقصد معاشرے کا تحفظ ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد صدر پوٹن کے خلاف اندرون ملک اور بین الاقوامی مخالفت کو دبانے کی کاروائیوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک اخباری رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ممبئی میں بھارت کے ایک مسلمان نوجوان کی نوکری کی درخواست صرف اس لیے مسترد ہوئی کہ وہ مسلمان ہے۔ اطلاعات کے مطابق ذیشان علی نامی اس نوجوان نے ممبئی کی ایک نجی کمپنی میں ملازمت کے لیے درخواست دی تھی، جسے ادارے نے مبینہ طور پر یہ کہہ کر مسترد کیا کہ وہ صرف غیر مسلموں کو نوکری دیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ نوجوان نے ای میل پر موصول ہونے والا یہ جواب سوشل میڈیا سائٹ پر شائع کیا، جس کے مطابق اس میں نجی کمپنی کا واضح جواب موجود ہے کہ وہ اپنے ادارے میں صرف غیر مسلمانوں کو نوکری دیتی ہے۔ اخباری رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر جاری ہونے والا یہ ای میل جواب تصویری شکل میں پوسٹ ہونے کے بعد اب ذیشان کمپنی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا سوچ رہا ہے، جبکہ کمپنی کے جواب پر کئی افراد نے انٹرنیٹ پر ذیشان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار افسوس کے پیغام تحریر کیے ہیں۔ وسطی چین میں امدادی ٹیموں نے اس سیاحتی بحری جہاز کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھانا شروع کر دیا ہے جو یانگزے دریا میں ڈوب گیا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کسی کے زندہ بچ جانے کا امکان نہیں ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 97 تک پہنچ گئی ہے۔ پیر کو دیر گئے شدید موسم کے باعث جہاز ڈوبنے کے بعد سے امدادی کارکنوں نے صرف 14 افراد کو زندہ نکالا ہے۔ 300 سے زیادہ مسافر، جن میں زیادہ تر عمر رسیدہ ہیں، ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جنوبی کوریا نے جمعے کے روز تصدیق کی ہے کہ مرس نامی نظام تنفس کی وبا سے ایک چوتھے شخص کی موت واقع ہو گئی ہے اور ملک بھر میں درجنوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ صحت کے شعبے کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 76 سالہ شخص جمعرات کے روز ہلاک ہوا۔ مرض سے نمٹنے والی ٹیم کے ڈاکٹر کوان جن ووک نے صورتحال پر تازہ اطلاعات فراہم کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تک تصدیق شدہ کیسوں کی تعداد 41 ہو گئی ہے، جبکہ کل 1880 افراد کرتینیا میں ہیں۔ کرتینیا سے رہا ہونے والوں کی تعداد ملا کر یہ 3 گنا ہو چکی ہے۔ رومانیا میں انسداد بدعنوانی کے وکلاء نے وزیر اعظم وکٹر پونٹا کے خلاف مشتبہ ٹیکسوں میں خرد برد رقوم کے ناجائز تبادلے اور مفادات کے تنازع کے الزامات پر فوجداری تفتیش شروع کر دی ہے۔ جمعے کے روز پوچھے جانے والے سوال پر مسٹر پونٹا نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں گے۔ یہ الزامات ان کے ابتدائی کیریئر کے دنوں کے ہیں، جب وہ بحیثیت وکیل اور رکن پارلیمنٹ کے کام کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
I just think it's awesome to, you know, have a young mayor.
میرا خیال ہے کہ ایک نوجوان میئر کا ہونا بڑی شاندار بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں اور میئر برینڈن پولن ان سے بات کر رہے ہیں۔ وہ خود میری لینڈ کے قصبے انڈین ہیڈ میں پلے بڑھے۔ یہ دو دریاؤں کے درمیان 1.5 کلومیٹر طویل میدانی پٹی ہے۔ اس قصبے کا اختتام امریکی بحری اڈے پر ہوتا ہے اور اس کی بڑی شاہراہ 1 گھنٹے کی مسافت پر امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے جا ملتی ہے۔ مگر اس قصبے کے راستے میں پرانے کاروباروں کی باقیات نظر آتی ہیں جو قریبی بڑے شہروں میں شاپنگ سینٹرز کی تعمیر کے بعد بند ہو گئے۔ پولن کو امید ہے کہ انڈین ہیڈ پہلے کی طرح قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہو جائے گا اور اس کے کاروبار پہلے کی طرح پھلیں پھولیں گے اور لوگ یہاں رہنا پسند کریں گے۔
It can definitely turn around, you know. Many, many years ago, Indian Head was a booming town.
آپ جانیے، یہ یقیناً پہلے کی طرح ہو سکتا ہے۔ کئی سال پہلے انڈین ہیڈ ایک نمو پذیر قصبہ تھا اور یہی میں واپس لانا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ کاروباری حضرات کو دوبارہ تحریک ملے، وہ کاروباری مواقع سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں جیسا کہ میں چاہتا ہوں۔ پولن کہتے ہیں کہ کاروبار کے مالکان جو انڈین ہیڈ میں نہیں رہتے، وہ مسئلے کی ایک وجہ ہیں، کیونکہ وہ اپنی خالی جائیدادوں کے باعث ٹیکس کی چھوٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ پولن چاہتے ہیں کہ ایک ایسے پروگرام پر عمل درآمد کروائیں جو انہیں اپنی عمارتیں خالی چھوڑنے کے بارے میں ان کے لیے حوصلہ شکن ہو۔
What it will do is the longer a building sits vacant, the more
اس سے ہوگا یہ کہ جب کوئی عمارت خالی رہے گی تو اس پر ایک مزید فیس لاگو ہوگی۔ اس طرح وہ ان کے لیے اور مہنگی ہو جائے گی اور اس سے انہیں وہاں کوئی کاروبار کرنا پڑے گا۔ کاروبار کے مالک کیلی مرفی کو اعتماد ہے کہ نوجوان میئر حالات بدل سکتے ہیں۔ مجھے ان کی عمر سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ پرجوش ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے تو ہم ایک بار پھر خود کو پرجوش محسوس کریں گے۔ ہم اس چیز کو اس قصبے میں کئی برسوں سے کھو چکے تھے۔ میئر کی والدہ وینڈی پولن کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے میں شہر کو آگے لے جانے کا عزم موجود ہے۔ وہ کسی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور جب وہ مسائل کو دیکھتا ہے تو وہ ان کے لیے کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب پولن 10 سال کے تھے تو انہوں نے شہر کے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ پیدل چلنے والوں کے لیے سڑک عبور کرنے کے نشان لگوائیں، اور وہ جیت گئے۔
So I've always been involved, you know, ever since then I've been going to a bunch of town meetings.
تو میں اس کے بعد ہمیشہ سے ان کاموں میں مصروف ہوں اور شہر کی متعدد میٹنگز میں جاتا رہا ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی قدم اٹھایا جائے۔ پولن کو اعلیٰ ترین ایگزیکٹو کے طور پر $6,000 سالانہ ملیں گے۔ وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور کالج کی کلاسیں آن لائن لیتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے دفتر میں 16th century کی معروف کتاب دا پرنس موجود ہے۔ پولن کہتے ہیں کہ یہ کتاب وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے، چنانچہ میئر کے طور پر ان کے لیے بھی تحریک کا باعث رہے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
تیونس میں سن 2011 کے انقلاب کے بعد سے پہلی بار جمہوری طور پر منتخب ہونے والے صدر بازی قائد سیپسی نے حال ہی میں اپنی کابینہ اور تیونس کی پارلیمنٹ کے ارکان کے ساتھ واشنگٹن کا دورہ کیا، اور صدر براک اوباما، نائب صدر جو بائیڈن اور تجارت، دفاع اور خارجہ امور کے امریکی وزراء سمیت سینئر امریکی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ یہ دورہ ایسے میں امریکہ اور تیونس کے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جب تیونس 2011 سے جمہوری تبدیلی کے ایک ایسے سفر پر مسلسل گامزن ہے جس میں طویل مدت تک حکمرانی کرنے والے ایک ڈکٹیٹر کا تختہ الٹنے والا ایک انقلاب، کئی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات، قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر ایک نئے آئین کے مسودے کو تحریر میں لانا اور خواتین اور اقلیتوں سمیت تمام لوگوں کے انسانی حقوق کا تسلیم کیا جانا شامل ہے۔ 20 مئی کو امریکی وزیر خارجہ اور تیونس کے سیاسی امور کی مشاورت کے وزیر نے صدر خائد ایس ایف سی کی موجودگی میں امریکہ اور تیونس کے درمیان افہام و تفہیم کی ایک یادداشت پر دستخط کیے جس میں اقتصادی ترقی، سیکیورٹی اور لوگوں کے درمیان براہ راست ضابطوں سمیت دو طرفہ تعاون کے متعدد امور اور پروگراموں کا خاکہ شامل تھا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ یہ یادداشت تیونس کی جمہوری منتقلی کے لیے امریکی مدد کی وضاحت کرتی ہے اور ایک ایسی ملکی قیادت کو تقویت دے گی جو تیونس کی شاندار جمہوری ترقی کے فروغ میں درحقیقت ثابت قدم رہی ہے۔ 21 مئی کو صدر اوباما اور صدر خائد سپسی نے اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے ایک مشترکہ موقف پر مبنی بیان جاری کیا جس میں دونوں رہنماؤں نے کہا کہ تیونس یہ ثابت کر کے کہ جمہوریت اور اسلام دونوں اکٹھے فروغ پا سکتے ہیں، یہ دکھاتا ہے کہ جمہوریت نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2011 سے امریکہ تیونس کے عوام کو سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی کی اہم اصلاحات کی جستجو میں مدد کے لیے لگ بھگ 700 ملین یعنی 7 کروڑ ڈالر دینے کا وعدہ اور 2 بڑے قرضوں کی ضمانتوں میں مدد فراہم کر چکا ہے۔ صدر اوباما اور صدر خائد سپسی نے اخبار میں شائع ہونے والے اپنے مشترکہ موقف میں لکھا کہ کئی عشروں کی ڈکٹیٹرشپ اور کئی برسوں کی تبدیلی کے بعد تیونس کے عوام اپنی آزادی اور جمہوریت کو جیت چکے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے خبردار کیا کہ آگے جانے کا راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اب جبکہ تیونس کے لوگ دنیا عرب کی سب سے نئی جمہوریت کی تعمیر کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں دنیا کی قدیم جمہوریت ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ایک پکے دوست اور شراکت دار کا تعاون مسلسل حاصل رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں شہد کی جنگلی مکھیوں کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک نئے مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ کیڑے مار دواؤں میں سے ایک دوا انہیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ مکھیاں فصلوں کی افزائش اور ماحولیات کے لیے بے حد اہم ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں ماحولیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ نیو نکوٹینوئڈز نامی ایک کیمیکل ان مکھیوں کی آبادی میں کمی کا باعث ہے۔ دنیا بھر میں اس نام کی دوائیں کیڑے مارنے کے لیے تواتر سے استعمال ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کسان فصلوں کے لیے جو بیج استعمال کرتے ہیں ان پر ان دواؤں کی تہ چڑھی ہوتی ہے۔ اگرچہ ان دواؤں کا اثر فصلیں تباہ کرنے والے کیڑوں پر ہوتا ہے اور کھیت سے باہر ان کے اثرات نہیں ہوتے، مگر یہ پودوں میں بیج بنانے والے زردانے اور رس کو ضرور متاثر کرتی ہیں۔ چنانچہ مکھیاں جب زردانے پر بیٹھتی ہیں یا پودے سے رس حاصل کرتی ہیں تو ان پر ان دواؤں کا اثر ہو جاتا ہے، اور اس بارے میں اب تشویش ظاہر کی جانے لگی ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ ہم نے شہد کی جنگلی مکھیوں میں کمی کے سلسلے میں کیڑے مار دواؤں کے اثرات کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ یہ ہیں مے رنڈولف، جو سویڈن کی لرنڈ یونیورسٹی میں جریدے نیچر کی ایک نئی تحقیق میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کنولا کے کھیت میں ان مکھیوں کا مشاہدہ کیا۔ ان کھیتوں میں سے نصف میں وہ بیج ڈالا گیا جس پر نیو نکوٹینوئڈز کی تہ چڑھی تھی، جبکہ نصف پر کوئی دوا استعمال نہیں کی گئی تھی۔ رنڈولف کہتی ہیں،
The most dramatic result we found was that bumblebee colonies almost didn't grow at all at the treated
site. سب سے زیادہ ڈرامائی اثر جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ شہد کی مکھیوں نے چھتے صرف ان مقامات پر لگائے جہاں دواؤں کا استعمال نہیں کیا گیا تھا. ڈینس وین اینگلزڈورپ یونیورسٹی آف میریلینڈ میں حشرات کے ماہر ہیں, یعنی اینٹومولوجسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس مطالعے سے ایک اچھی بات یہ سامنے آئی ہے کہ نیو نیکوٹینائڈز نے بظاہر شہد کی مکھیوں کے چھتوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا, اور ضابطہ کار عام طور پر نئی کیڑے مار دواؤں کی منظوری دیتے وقت شہد کی مکھیوں پر اثرات کو مد نظر رکھتے ہیں. تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان دواؤں پر پابندی لگا دینے سے مقصد پورا نہیں ہوگا.
In many cases, neonics are actually the safest alternatives. And so by banning it, what you're doing is forcing farmers
بعض حالات میں نیو نیکوٹینائڈز محفوظ ترین دوائیں ہیں. ان پر پابندی لگانے کا مطلب ہے کہ آپ کسانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایسی ادویات استعمال کریں جو ہو سکتا ہے اس سے بھی برے اثرات رکھتی ہوں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ کیڑے مار دواؤں کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تاکہ ایک فصل بچاتے بچاتے کسی جاندار کی افزائش کو نقصان نہ پہنچے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
گلیمر ورلڈ کے سٹائل آئیکن فیصل قریشی, تفصیلات فکر و فن میں.
ہو گئی رب کی مہر, مل گئی تجھ سے نظر, تجھ میں کھو کے میں نے پائی زندگی ہے, جینے کی عادت ہے تو, روح کی راحت ہے تو, عشق تیرا اب سے میری.
چھوٹی سکرین کے بڑے سٹار فیصل قریشی بطور ایکٹر اور ہوسٹ تو بے شمار فینز رکھتے ہی ہیں, لیکن ان کی ہٹ سیریل بشر مومن کے بعد فیصل اب فیشن اور سٹائل آئیکن بھی بن گئے ہیں, جن کو دیکھ کر نوجوان اپنا ڈریسنگ سٹائل طے کرتے ہیں. گزشتہ برس کی میگا ہٹ سیریل بشر مومن کی ریکارڈ توڑ کامیابی میں دیگر باتوں کے علاوہ فیصل قریشی کے میک اوور, فیشن اور سٹائلش ڈریسنگ کا بھی بہت ہاتھ تھا. اس سیریل کے ذریعے تازہ ترین انٹرنیشنل فیشن کو گھر گھر پہنچانے اور مقبول بنانے کا کریڈٹ فیصل ہی کو جاتا ہے. فیصل فیشن کے نت نئے انداز متعارف کرانے سے متعلق کہتے ہیں کہ بشر مومن سے پہلے میں صرف ایک ایکٹر تھا, کسی بھی عام سے شخص کی طرح. اچھا دکھنا تو چاہتا ہی تھا, لیکن فیشن کے معاملے میں بہت زیادہ باخبر نہیں تھا. بشر مومن میں جب میرے گیٹ اپ اور ڈریسنگ سٹائل کو غیر معمولی پذیرائی ملی تو میں اپنی ڈریسنگ اور سٹائل کے بارے میں بہت محتاط ہو گیا, اور میری دلچسپی بھی بڑھ گئی. ایسا اس لیے ہے کہ جب آپ کے فینس آپ کی کسی چیز کو پسند کریں تو پھر ان کی خوشی کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے.
تیرے بن جو سچ کہوں تو کچھ نہیں میں, تجھ کو دیکھوں تجھ کو چاہوں, جانو دل سے یار تجھ پہ میں فدا ہوں.
فیصل کے بقول اپنی تمام آنے والی سیریل اور گیم شو جیت کا دم کے لیے اب وہ اپنی سٹائلنگ ٹیم کے ساتھ پوری طرح انوالو رہتے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کر ایسا سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو منفرد بھی ہو اور ان پر اچھا بھی لگے۔
السلام علیکم
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھے ویٹو میر، اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے نک ایونو۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔